الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ناظرین کرام، دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ آٹھواں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 63 تک ہم نے قرآن کی آیتیں ترجمہ تفسیر سن لیا ہے. صراط الجنان جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی تفسیر کی کتاب ہے، اس سے ترتیب وار ہم پڑھ اور سن رہے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 64 سے اپنے درس کا ہم آج آغاز کریں گے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی، اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے. ناظرین کرام، پچھلے درس کے اختتام پر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا کچھ مکالمہ وغیرہ سنا تھا. نیکی کی دعوت جو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک دی، اس کو بھی ہم نے سنا تھا. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے قبول نہ کیا، اور ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور سیدھے رستے پر لانے کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے، تو ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہو گیا، اور مومنین کو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا. جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھا، باقی سب کو غرق کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں. اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں سوار تھیں، مگر آپ علیہ السلام کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں. آیت میں اللہ پاک نے مزید فرمایا کہ بے شک وہ کفار اندھے ہیں، یعنی ان کے پاس نبوت کی شان دیکھنے والی آنکھ نہیں، ان کے دل اندھے ہیں اگرچہ آنکھیں کھلی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے ہیں، یعنی معرفت کا نور ان کی قسمت میں نہیں ہے. مزید اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا. ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور آپ کی قوم جو ہے وہ قوم عاد کہلاتی ہے. قوم عاد ویسے تو دو ہیں، ایک عاد اولی اور دوسری عاد ثانیہ کہلاتی ہے. عاد اولی یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ یمن میں آباد تھے. عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کو قوم ثمود بھی کہتے ہیں. ان دونوں کے درمیان تقریباً 100 سال کا فاصلہ تھا. یہاں اس آیت میں عاد سے عاد اولی مراد ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تمہیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے اور جھوٹا سمجھتے ہیں، اور تمہیں رسالت کے دعوے میں بھی سچا نہیں جانتے. کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی تھی، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں اب سخت ترین جواب دیا جاتا. مگر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا، اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی اور کسی قسم کا بھی کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوا، آپ نے ان کی جہالت سے بھی چشم پوشی فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے میری قوم، بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرائے، اللہ پاک کے یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز اور الگ بنایا، تو اللہ پاک کے احسانات یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے، اس وقت قوم یہ جواب دیتی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن باطل خداؤں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا، اور پھر ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ گیا۔ یہ ساری باتیں جو ابھی خلاصتاً آپ نے سنی یہ اگلی آیتوں میں آ رہی ہیں، چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ اس کی قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، کہا اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ ناظرین اکرام، کافروں نے جب گستاخی کر کے حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں، تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب سے علم و عقل حاصل کرتا ہے اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا یہ ناممکن اور محال ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جاہل اور بے وقوف لوگوں کی بدتمیزی اور جہالت پر بردباری کا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اسی طرح اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب اور کمال کا اظہار کرنا یہ جائز ہوتا ہے، اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا کبھی کبھی جائز ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے اس کی، جیسے حضرت ہود علیہ السلام اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ انا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے با اعتماد خیر خواہ ہوں، تو یہ اپنی تعریف ہے بظاہر تو، لیکن چونکہ اب یہاں پر اس منصب کے اظہار کی ضرورت ہے اس لیے اس کو یہاں پر غلط کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی اہل علم اپنے علم کا، اپنے مرتبے کا، اپنے کسی کمال کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر بار وہ دکھاوا ہو اور ہر بار اس میں کوئی بڑائی بیان کرنا مقصود ہو، بلکہ اس کی جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت عطا فرمائی تھی، ایسے زبردست ان کے بدن تھے کہ بھاری بھاری لمبے لمبے ان کے قد ہوتے، بھاری ڈیل ڈول کے جسم ہوتے، اور شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ جو قوم عاد میں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، چاہتے تو شکر کرتے لیکن انہوں نے ناشکری کی اور پھر ان پر عذاب آیا۔ اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو. فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ناظرین کرام, حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب لازم ہو گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا. کیا تم فضول ناموں یعنی باطل خداؤں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے خود گھڑ لیا ہے, تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے اور گھڑ کر انہیں پوجنے اور خدا سمجھنے لگے ہو, حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. خدا تو صرف ایک ہی ہے اور وہی اللہ پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. باقی جو ہے تم کسی بھی چیز کا نام کچھ بھی رکھ دو اور پھر اس سے پوچھتے رہو, اس کی عبادت کرتے رہو, تو یہ تمہارے سمجھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اب تم پر عذاب لازم ہو گیا. چنانچہ آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے. ناظرین اکرام, اس آیت میں اب قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی. احقاف یہ عمان اور حضر موت کے درمیان یمن کا ایک علاقہ ہے جو ریگستان ہے, اور قوم عاد نے اس زمین کو فسق سے بھر دیا تھا, اپنے گناہوں سے اسے برباد کر دیا تھا. یہ لوگ باطل خداؤں کو پوچھتے تھے اور ان کے ایک خدا کا نام صدا اور ایک کا نام صمود اور ایک کا نام حبا تھا. اللہ پاک نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا, شرک و بت پرستی اور ظلم و جفا کاری کی ممانعت کی, لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کو جھٹلایا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, ہم سے زیادہ زور آور کون ہو سکتا ہے. ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے, جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپا کے رکھتے تھے. ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد بن سعد تھا, وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے. جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور زمین میں فساد کیا اور ستم گاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں, تو اللہ پاک نے ان پر بارش روک دی. 3 سال تک بارش نہ ہوئی. اب وہ بڑے پریشان ہوئے, مصیبت میں مبتلا ہوئے, اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں, مسجد حرام میں حاضر ہو کر اللہ پاک سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے. اسی لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا. اس وفد میں 3 آدمی تھے جن میں یہ مرثد بن سعد بھی تھے جو اپنا ایمان چھپاتے تھے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام پر ویسے یہ ایمان لائے ہوئے تھے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں امالیق کی سکونت تھی, یہ لوگ یہاں رہتے تھے, اور ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا. اس شخص کا ننیال قوم عاد میں تھا. اسی علاقے سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں آ کر ٹھہرا. اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر مدارت کی. یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور ناچ دیکھتے, اسی طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ گزار دیا. معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور اپنی قوم کی مصیبت کو ہی بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے, اور ان کو دعا کے لیے بھیجا تھا مکے, یہ یہاں آ کے اپنی موج مستیوں میں لگ گئے. معاویہ بن بکر کو مگر یہ بھی خیال آتا تھا کہ अगर इन लोगों से कुछ कहेगा तो शायद ये ख्याल करें कि अब वो इनकी मेज़बानी से तंग आ गया है और इसको अब भारी पड़ रहा है कि एक महीने से ये लोग मेरे पास रह रहे हैं। इसलिए उसने एक दिन एक गाने वाली को ऐसे अशआर दिए जिनमें कौम आद की हाजतों का और परेशानियों का तस्किरा था। जब गाने वाली ने वो नज़्म गाई तो उन लोगों को याद आ गया कि हाँ वाकई हमारी कौम तो बड़ी मुसीबत में है और हमारी कौम ने हमें मक्के मुसीबतों और परेशानियों से नजात की दुआ के लिए भेजा था। तो अब उन्हें ख्याल आया कि हरम शरीफ में दाखिल होकर कौम के लिए पानी बरसने की दुआ करें। उस वक्त मरसद बिन साद ने कहा कि अल्लाह की कसम तुम्हारी दुआ से पानी न बरसेगा, अलबत्ता अगर तुम अपने नबी की बात मानो, इताअत करो और अल्लाह पाक से तौबा करो तो बारिश भी होगी और तुम्हारी मुसीबत भी दूर होगी। उस वक्त मरसद ने अपना इस्लाम जाहिर कर दिया। उन लोगों ने मरसद को छोड़ दिया और मक्के में जाकर दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने तीन किस्म के बादल भेजे, एक सफ़ेद, एक सुर्ख और एक सियाह। उसके साथ आसमान से निदा भी हुई कि ए कील, अपने लिए और अपनी कौम के लिए इनमें से एक बादल इख्तियार कर। उसने इस ख्याल से सियाह बादल इख्तियार किया, यानी चुन लिया कि उससे बहुत साफ पानी बरसेगा, काला बादल होता है उससे ज्यादा पानी बरसता है। चुनांचे वो बादल कौम आद की तरफ आने लगा और वो लोग देखकर बहुत ज्यादा खुशियां मनाने लगे, मगर उस बादल में कोई पानी ना था बल्कि उसमें एक हवा थी जो चली और इस शिद्दत के साथ चली कि ऊंटों और आदमियों को उड़ा उड़ा कर कहां से कहां फेंकती थी। ये देखकर वो लोग अपने घरों में दाखिल हो गए और अपने दरवाजे बंद कर लिए, मगर हवा की तेजी से घर में घुसने वाले भी बच ना सके। उस हवा ने दरवाजे उखेड़ दिए और उन घर वालों को भी हलाक कर दिया और कुदरत इलाही से सियाह परिंदे फिर आए जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समुन्द्र में फेंक दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर कौम से अलग हो गए थे, इसलिए वो सलामत रहे। कौम के हलाक होने के बाद वो ईमानदारों को साथ लेकर मक्का आ गए और आखिर उमर शरीफ तक फिर वहीं अल्लाह पाक की इबादत करते रहे। यहाँ पर बयान यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अगली आयत से कौम समूद यानी आद सानिया जो है इसका तस्किरा हो रहा है जिंदगी रही, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सुनेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है हमें कुरान समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।